باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفور. محترم حضرات، یہ اس سلسلہ بیان تعلیم جو گزشتہ کئی مجلسوں سے چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن معاملہ
اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، اس سلسلے کی یہ آخری آیت ہے. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار حکم دیے تھے، یعنی والدین کے سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا تھا کہ ان کو ہوں بھی نہ کہنا، یعنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہنا جس سے ان کو تکلیف ہو سکے.
دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ ان کو جھڑکنا نہیں اور ڈانٹنا نہیں.
یہ دو حکم دیے تھے جو منفی تھے، کہ یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا.
دو حکم دیے تھے وہ مثبت تھے. ان دونوں میں سے پہلا یہ تھا کہ ان سے نہایت نرمی سے بات کرنا، سختی نہ ہو بات کے اندر، درستی نہ ہو لہجے کے اندر. جس طرح کسی بڑے سے آدمی بات کرتا ہے لج کر،
اس طریقے سے بات کرتا، اور ان کے ساتھ ہر معاملے میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر، حقیر سمجھ کر معاملہ کرتا. آخر میں یہ فرمایا تھا کہ دعا کرتے رہنا ان کے لیے،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
کہ اللہ ان پر رحم فرما
جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا اور پرورش کیا
جبکہ میں چھوٹا بچہ تھا. ان چاروں چیزوں سے متعلق بیان گزر چکا تھا. اسی سلسلے کی یہ آخری آیت ہے
جس میں سعادت مند بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری ذکر فرمائی. فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو، ان چیزوں کو، ان جذبات کو جو تمہارے دلوں میں ہیں. وہ دلوں کے ہر ایک کے دل کے جذبات سے واقف ہے اور خوب جانتا ہے. زبان پر تو کچھ نہیں آیا لیکن دل میں جذبہ ہے، دل میں کوئی داعی آئے وہ اللہ خوب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم سعادت مند ہو، فإنه کان للأوابین غفورا، تو وہ اپنی طرف رجوع ہونے والوں کے لیے مغفرت رکھتا ہے اور خوب مغفرت فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعادت مند بچہ کبھی بتقاضائے بشری اس کے جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں اور بغیر قصد اور بغیر ارادے کے ماں باپ کی شان میں کوئی کلمہ نازیبہ نکل جاتا ہے، تو ان کو تسلی دی سعادت مند بچوں کہ اگر تم سعادت مند ہو، پورے طریقے سے خدمت کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو اور ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہو، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پریشانی کے عالم میں یا کسی خاص جذبات میں آ کر خیال نہیں رہتا بچے کو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، ماں سے، باپ سے یا کسی اور سے، اور ایسی صورت میں کوئی نازیبہ کلمہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کر لینا، اگر ایسا نازیبہ کلمہ نکل جائے تو تم توبہ کر لینا، ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے اور تمہیں معاف کریں گے. یہاں پر بیان ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے والدین سے متعلق احکام کا. اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ دو رکوع بہت سے ایسے مسائل اور ایسے احکام پر مشتمل ہیں کہ جن میں معاشرت کے احکام بھی ہیں، اخلاق کے احکام بھی ہیں اور بہت سے ہیں. اس لیے اب دوسرا موضوع اللہ نے شروع فرمایا فوراً اس کے بعد کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، ایک حکم یہ دیا کہ ہم نے ابھی تو تمہیں بتا دیا کہ والدین کے ساتھ ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اب دوسری طرف آؤ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے رشتہ داروں کو اپنا حق، ان کا حق دو، جو ان کا حق تمہارے اوپر ہے لازم ہے وہ تم ان کو دو، اور کس کو دو؟ مسکینوں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو، ان کو ان کا حق دیتے رہو. رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں کافی عرصہ پہلے میں بہت کچھ عرض کر چکا ہوں، ایک دوسری آیت کے ماتے ہیں، یہاں پر صرف مختصراً کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں. رشتہ دار تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک رشتہ دار ہے ددیادی، یعنی باپ کی طرف سے، جن کے اندر دادا بھی داخل ہے اور دادی بھی داخل ہے اور اسی طریقے سے چچا داخل ہے، پھوپھی داخل ہے، وغیرہ وغیرہ. باپ کی طرف سے جو رشتہ داری ہے اس کو ددیالی رشتہ داری کہتے ہیں. دوسری رشتہ داری ہے ننیالی، ماں کی طرف سے. اور یہ بھی آپ سب حضرات خوب جانتے ہیں کہ نانا ہے، نانی ہے، خال وہ ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، یہ سب ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں. تیسری رشتہ داری ہے سسرالی، اور یہ بھی آپ خوب جانتے ہیں کہ زوجہ کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس شوہر کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، نکاح کے بعد جو بیوی کے رشتہ دار ہیں وہ شوہر کے بھی بن جاتے ہیں، جس طرح بیوی کے لیے شوہر کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، یہ سسرالی رشتہ دار ہیں. اس آیت میں تو نہیں، البتہ دوسرے مقامات پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات ان تینوں قسم کی رشتہ داریوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے اور آپ نے خود عمل کر کے دکھایا ہے. چنانچہ آپ کے ددیالی رشتہ دار بھی تھے، دادا تو مر چکے تھے جبکہ آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، البتہ چچا وغیرہ زندہ تھے، خوبیاں زندہ تھیں. چچاؤں میں سے جو 10 چچا تھے آپ کے، ان میں سے 4 اسلام لائے، باقی کوئی اسلام نہیں لایا. خوبیاں بھی آپ کی کافی تعداد میں تھیں، ان کے ساتھ آپ نے حد الامکان اچھا برتاؤ کیا. اگر کسی کو کچھ مالی ضرورت پیش آ گئی تو آپ نے دریغ نہیں کیا، کسی اور طرح کی مدد کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ نے مدد بہم پہنچائی. اسی طرح آپ کے ننیالی رشتہ دار بھی تھے، آپ کی والدہ محترمہ قبیلہ بنو زہرہ کی تھی، جو قریش کا ہی قبیلہ تھا. بنو زہرہ کے جو حضرات تھے وہ آپ کے ماموں بنتے تھے، آپ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ماموں کا بہت احترام کرتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا بھی معمول یہی تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیالی رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کے کسی بات کو رد نہیں کرتے تھے. سسرالی رشتہ دار آپ کے وہ بھی کافی تھے، کیونکہ آپ کی 11 بیویاں ہوں، جن میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ اپنے اس تعلق کا بڑا لحاظ رکھتے تھے جو حضرت خدیجہ سے تھا. ان کی وفات ہو چکی تھی ہجرت سے پہلے حضرت خدیجہ کی, لیکن ان کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا خالہ. ہجرت کے بعد وہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. آپ نے دروازے سے آواز سن لی اور پہچان لی, خوشی کے مارے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اللہ خدا کرے یہ حالہ ہو, حالہ نام تھا ان کا, خدا کرے یہ حالہ. اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کچھ بکری وغیرہ ذبح فرماتے گھر میں تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. تو آپ نے خود عمل کر کے دکھایا, زبانی طور پر بھی آپ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا جن کو علماء کرام نے جمع کر دیا ہے. میں اسی کو ذرا تھوڑا تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان حقوق سے ادا کرنے. پہلی قسم جو میں نے بتائی ددھیالی رشتہ داروں, ان کا بڑا حق ہے دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے. ددھیالی رشتہ داروں کا حق بڑا ہے, ننھیالی رشتہ داروں کے مقابلے میں بھی اور سسرالی رشتہ داروں کے مقابلے. ان کا حق کیا ہے حضرت ددھیالی رشتہ داروں کا, ذرا اسے تھوڑا سا سن لیجیے. ان میں بھی دو قسمیں ہیں ددھیالی رشتہ داروں. ایک قسم تو وہ ہے کہ جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام, ایک قسم تو وہ ہے. انہیں کہتے ہیں ہمارے اس میں حدیث کی زبان میں ذو رحم محرم, وہ محرم ہے اور رشتہ داری ہے ددھیالی. ایک قسم تو یہ, اس قسم کے اندر چچا بھی داخل ہے اور دادا بھی داخل ہے, اوپر تک چلے جائیے, دادی بھی داخل ہے, پھوپھی بھی داخل ہے. یہ وہ ددھیالی رشتہ دار ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام نہیں لیکن ہے رشتہ دار, ددھیالی رشتہ دار, جیسے چچا زاد بہن, چچا زاد بھائی, پھوپھی زاد بہن, پھوپھی زاد بھائی, اور اسی طریقے سے چلے جائیے. جو پہلی قسم ہے ددھیالی رشتہ داروں میں, یعنی وہ ددھیالی رشتہ دار کے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا, ان کا حق زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے. وہ حق یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اپاہج ہو, خدا نہ کرے اندھا ہو, لولا ہو, لنگڑا ہو, معذور ہو اور وہ کمانے پر قادر نہ ہو, یا وہ عورت ہو, ایسی عورت جو کمانے پر قادر نہیں, تو اس کا تمام خرچہ, ایسے لوگوں کا تمام خرچہ آئے گا, تمام کھانے پینے کا خرچہ, ہر ایک خرچہ نہیں کھانے پینے کا خرچہ اس شخص پر آئے گا اور اس کے مثل جتنے رشتہ دار ہوں گے ان پر آئے گا. فرض کیجیے کہ پھوپھی ہے کسی اور بھتیجے ہیں اس کے چھ, اور وہ پھوپھی اس حال میں ہے کہ بالکل معذور ہے, کما نہیں سکتا, تو ان چھ بھتیجوں کے اوپر برابر برابر اس کا خرچہ آئے گا. یہ ایک مثال دی ہے, اس سے آپ دوسرے مسائل بھی سمجھ لیں گے. تو سب سے بڑا حق ان کا ہے, یہ تو مالی اعانت سے متعلق, مالی طور پر ان کی مدد کرنا. اور اگر دوسرے جو جن سے نکاح کرنا حرام نہیں ایسے رشتہ دار ہیں, تو بوقت ضرورت, بقدر ضرورت ان کی بھی مالی مدد کرنا چاہیے. یہ تو مالی مدد سے متعلق تھا, ورنہ ان تمام ددھیالی رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ اگر یہ خدا نہ کرے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانا یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر. جتنی بھی ہمت ہے, جتنی طاقت ہے اور جتنے بھی اپنے اثر و رسوخ ہے اس کے مطابق ان کو چھٹکارا دلانا, یہ حق ہوگا. اگر وہ کسی غم میں مبتلا ہو جائیں تو تعزیت کرنا ہو, صبر اور تسلی کے لیے جانا چاہیے. اور اچھا تو یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہو جائے, اور اگر بیمار ہے تو عیادت کرنے کے لیے جائے. اسی طریقے سے اگر ان کو مسرت پیش آتی ہے, کوئی خوشی کا موقع ہے, تو اس موقع پر ان کے ساتھ خوشی میں جائز حد تک شریک ہو اور ان کو مبارکباد. یہ وہ حقوق ہیں کہ جن میں مال خرچ نہیں ہوتا, لیکن اس سے تعلقات کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی. یہ تعلقات جو زیادہ اچھے طریقے سے نبھاتا ہے, اس کے سلسلے میں حدیث شریف میں دو بشارتیں آئیں, دو خوشخبریاں آئیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی یہ خواہش ہو اور اس بات کو پسند کرے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے, نمبر ایک, اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نیک نامی رہے. یہ دو باتیں اگر کسی کو پسند ہیں تو فرمایا کہ اس کا واحد نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. کون نہیں چاہے گا حضرت اس دنیا میں کہ اس کے رزق میں فراخی ہو, اس کی روزی کشادگی سے ملے. کون پسند نہیں کرے گا اس بات کو کہ مرنے کے بعد لوگ اس کا نام اچھے طریقے سے لیں اور اس کو یاد کر دیں. اسی کو نیک نامی کہتے ہیں. نیک نامی جو ہے حضرت مرنے کے بعد, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, یہ معمولی چیز نہیں. جس طریقے سے بدنامی اللہ کا ایک عذاب ہے, مرنے کے بعد بدنامی یہ اللہ کا عذاب, اسی طریقے سے مرنے کے بعد نیک نامی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر آیا اور ان کے ذکر کے بعد یہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہے, حضرت ابراہیم کے سلسلے میں بھی ہے, حضرت موسیٰ اور ہارون کے سلسلے میں بھی ہے, حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں بھی ہے, حضرت لوط کے سلسلے میں بھی ہے. ان کے نام تو اس وقت یاد آ گئے مجھے. ان سب کے اندر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کی نیک نامی چھوڑ دی, یعنی بعد میں آنے والے ان کو ذکر خیر کے ساتھ یاد کرتے رہیں گے. انبیاء کرام کے لیے اللہ نے یہ وصف رکھا ہے کہ ان کا بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے. یہ نیک نامی اللہ تعالیٰ اس امت کے بندوں کو بھی دیتا ہے, جس کا طریقہ یہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نیک نامی چاہتے ہو اپنے موت کے بعد, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو, صلہ رحمی کرتے رہو, حسن سلوک کرتے رہو اور ان کے حقوق ادا کرتے رہو. یہ بہترین طریقہ آپ نے بتا دیا. ہے تو ایک کام, لیکن دو فائدے اس سے نقد حاصل ہوں گے. آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوگا جو اس کی اپنی زندگی میں حاصل ہوگا کہ رزق میں وسعت اور برکت ہو جائے گی, خوب کشادگی ہو جائے گی رزق. میری نظر میں ایسے بزرگ موجود ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور ان کے حقوق ادا کرتے رہتے تھے. ایسے ہی نہیں بلکہ معلوم کرتے رہتے تھے, فلاں کو کی ضرورت تو نہیں ہے, فلاں کو اپنے رشتہ داروں میں فلاں کو ضرورت تو کچھ نہیں ہے, اگر معلوم ہو گیا کچھ ضرورت ہے بس فوراً مدد کر دی. ان کو میں نے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے دیکھا ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی وسیلہ خاص نہ تھا، روزی کمانے کا کوئی خاص ذریعہ نہ تھا، لیکن بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقوق ادا کرتے ہیں. ایک بہترین نسخہ ہے حضرت، ہم چاروں طرف مارے مارے پھرتے ہیں وسعت رزق کے لیے اور روزی کی کشادگی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا نسخہ بتا دیا. یہ تو دنیا میں نقد حاصل ہو جائے گا اسے، اور مرنے کے بعد نیک نامی ہوگی. یہ تو صرف حدیث میں دو باتیں آئیں، ورنہ حقیقت یہ کہ ایسے شخص کے لیے رشتہ دار دعا کرتے ہیں، دنیا کی بھلائی کی بھی اور آخرت کی بھلائی کی بھی دعا کرتے ہیں، اور اس کو ہر قسم کی مصیبت سے بچنے اور محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں، اور حقیقتاً ان کو خوشی ہوتی ہے جب ایسے شخص کو خوشی حاصل ہو تو ان کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، ایسے شخص کو اگر غم پہنچے تو ان کو بھی غم پہنچتا ہے، کوئی ظاہر داری کے طریقے پر نہیں بلکہ حقیقت کے طریقے پر. تو یہ ہے حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کے حقوق کی ادائیگی. آت ذل قربا حق، رہ گئے دوسری قسم کے رشتہ دار، یعنی جیسے ننھیالی ہیں یا سسرالی ہیں، شریعت کی جانب سے ان کا تو کوئی مالی حق واجب نہیں ہے ہمارے اوپر. ویسے اپنے طور پر اگر بطور احسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ دے دے تو ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا. مالی اعانت اور مالی حق جو ہے وہ صرف ان کا ہے، ددیال والوں کا، وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ اپاہج ہو، معذور ہو. ننھیالی رشتہ داروں کا احترام تو ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احترام فرماتے تھے، لیکن کسی قسم کی مالی اعانت ضروری نہیں ہے، لازم نہیں. ورنہ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے اعتبار سے اگر ان میں سے کوئی مالی اعانت کا محتاج ہو تو کوئی شریف انسان اس سے دریغ نہیں کرے گا، وہ کر دے گا، اس کو اجر و ثواب بہت ملے گا. شریعت نے لازم نہیں کیا، اس لیے کہ خود اس کے ددھیالی رشتہ دار موجود ہیں، وہ کریں گے. جیسے وہ ہمارا ننھیالی رشتہ دار ہے، ایسے ہی اس کے ددھیالی رشتہ دار بھی. اسی طریقے سے تیسری قسم ہے حضرت سسرالی رشتہ داروں کی. سسرالی رشتہ داروں کا بھی ادب و احترام ہے، اور ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کا کوئی مالی حق ضروری اور لازم نہیں، وہ ان کی اپنی اولاد پر ہے اور اپنے بہن بھائیوں پر ہے اور اپنے دوسرے لوگوں پر ہے، البتہ ہمارے اوپر یعنی داماد کے اوپر ادب و احترام، عزت افزائی، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کہ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو پوری تدبیر کریں اس سے نکالنے، اور اگر کسی غم میں مبتلا ہو جائیں تو پورے طریقے سے صبر و تسلی کا سامان وہاں پہنچائیں، اور اگر خوشی ان کو حاصل ہو تو خود بھی اس میں شریک ہو جائیں. یہ حقوق ان کے بھی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک حق اور بھی ہے، اور وہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ایسا ہی ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ جو سسر ہوتا ہے وہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے داماد کے لیے، اور باپ کے درجے میں ہوتا ہے عورت کے لیے اور بیوی کے لیے. جتنا احترام اور جتنا ادب باپ کا ہے، اسی کے قریب قریب ادب ہے سسر، اور اسی طرح ساس ہے کہ ساس جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے لیکن حقیقی ماں سے نیچے، ماں کے درجے میں ہوتی ہے ادب و احترام کے اعتبار سے، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے. ساس جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہے، جس کی بڑی درگت بنا رکھی ہے ہم نے، اس کی تو بڑی بری گت بنائی ہے، وہ ہے اصل میں ماں کے درجے میں، یعنی ادب و احترام کے اعتبار سے اور غمخاری کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے. اسی طریقے سے درجہ بدرجہ دوسرے رشتے دار، جو بیوی کے رشتہ دار ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. تو فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ داروں کا حق ادا کر دوں, جو ان کا حق ہے, جس کی تفصیل تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے عرض کی, اور حق ادا کرو مسکین کا, اور حق ادا کرو مسافر اور ابن السبیل کا. مسکین آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کہا جاتا ہے فقیر کو, یعنی جس کے پاس گزارے کے لیے کچھ نہ ہو, یا ہو تو بہت کم ہو, مسکین اس کو کہتے ہیں. اور مسافر, اس مسافر کو بھی آپ جانتے ہیں. میں نے کسی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے اور قرآن کریم نے مساکین کو اور یتیموں کو ادھر ادھر مارے مارے پھرنے کے لیے نہیں چھوڑا, بلکہ ان تمام کی جو نادار قسم کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری پوری قوم پر ڈالی. یہ نہیں کہ بس وہ جائیں اور حکومت سے وظیفہ لے لیں, پوری قوم پر ڈالی, پوری امت پر ڈالی. اس طریقے سے زیر باری بھی نہ ہوگی کسی ایک کے اوپر, اور اس طریقے سے ان مسکینوں اور یتیموں کو عزت و احترام ملے گا اور خودداری ان کے اندر پیدا ہوگی. ان کو سوال کرنے کے لیے اور بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنایا جاتا, بلکہ ان کو تو پرورش کے لیے بنایا ہے, اور وہ پرورش قوم کے افراد کریں گے اور اس کے ان کے رشتہ دار کریں گے. رشتہ داروں پر تقسیم کیا ہے؟ ہمارا تو چونکہ آوا کا آوا بگڑ گیا اور مغرب زدہ بن رہا ہے, اللہ جانے کہاں تک پہنچے گا یہ, اس لیے ہمیں اس کی خبر نہیں. مسکین کی اور یتیم کی جس قدر عزت کی جاتی تھی ہمارے بزرگوں میں, ہمارے اسلاف میں, آج اس کی مثال بڑی سے بڑی خوددار قوم میں نظر نہیں آتی. قرآن کریم جا بجا ان لوگوں پر اعتراض کر رہا ہے, الزام لگا رہا ہے جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا. سارا ہم تو آپ نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے, فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ ابو جہل وہ بدبخت ہے کہ یہ یتیم کو دھکے دے کر نکلتا ہے, اور یہ یتیم اس کا رشتہ دار تھا, بھتیجا تھا, جس کا ذکر اس میں آیا کہ یہ تو یتیم کو دھکے دے کر نکلتا ہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے؟ مسکین ایسا نہیں ہے کہ وہ در بدر مارا مارا پھرے. مسکین کا تو حق یہ ہے اور اس کا احترام یہ ہے کہ تم آپس میں اس کا کھانا تقسیم کرو اور ایک دوسرے کو ترغیب دو. تو قرآن کریم نے جا بجا مسکین اور یتیموں کے سلسلے میں یہ فرمایا ہے. یہ اسی طرح اشارہ ہے کہ کسی ایک پر ان کو بوجھ بنا کر نہیں ڈالا اسلام, بلکہ اس بوجھ کو تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے اس بوجھ کو اٹھانے والے رشتہ دار ہیں. مسکین اگر کوئی یتیم ہو جائے مثلا, اور باپ اس کا مال چھوڑ کر نہیں مرا ہے, نہ خود اس کے پاس مال, تو قرآن کریم نے فرما دیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, جو وارث ہونے والے تھے باپ کے, ان کے اوپر اس یتیم بچے کا خرچہ آئے گا اتنا کہ جتنا ان کو وراثت میں حصہ ملتا, اتنا خرچہ آئے گا. بالکل ابتدا سے خرچہ ڈال دیا, وعلی الوارث مثل ذلک, وارث پر خرچہ آئے گا اس یتیم بچے کا کہ جس کا باپ مر گیا, کچھ مال اس کے پاس نہیں, کتنا خرچہ آئے گا کہ جتنا اس وارث کو وراثت میں حصہ ملتا. فرض کیجئے کہ بیٹا چھوڑ کر, ایک بیٹا جوان بیٹا چھوڑ کر مرا باپ, اور ایک یتیم چھوٹا بچہ ہے, باپ کے پاس کچھ مال نہیں, جوان بیٹے کو آدھا ملے گا اس کے باپ کی وراثت میں، لہذا اس جوان بیٹے پر آدھا خرچہ آ جائے گا اس یتیم بچے کا، اس دودھ پینے والے کا آدھا خرچہ آ جائے گا. کیسا تقسیم کیا ہے قرآن کریم نے ان چیزوں کو، بوجھ کسی پر نہیں بنایا، نہ حکومت کے ذمے ڈال. ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اس کا واری وارث نہ ہو اور کوئی قبول کرنے کو تیار نہ ہو تو پھر بیت المال پر اور حکومت کے خزانے پر اس کا بوجھ ڈالا ہے، کہ حکومت کے خزانے پر لازم ہے کہ اس کے لیے وظیفہ جاری کرے، اتنا وظیفہ جو اس کے لیے کافی ہو جائے وہ جاری کرے. یہ ایک لمبی بحث ہے جس میں نے میں اس وقت چھیڑ نہیں سکتا. تو بہرحال فرمایا وآت ذی القربا حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو اور مسکینوں کو ان کا حق دے دو اور مسافروں کو ان کا حق دے دو. مسافروں کے حقوق بھی، مسافر سے مراد وہ ہے کہ جو اس شہر کا رہنے والا نہیں، کسی ضرورت سے آگے رہنے والا کسی دوسری جگہ کا ہے اور بکثرت ہم سفر کرتے رہتے. حالت سفر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جتنی اپنے پاس پونجی تھی وہ گم ہو گئی یا چوری ہو گئی یا اور کچھ ہو گیا، اب مسافر مارا مارا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ذرا اس کا تصور کیجیے کہ اگر ہمارے اوپر ایسا مرحلہ آ جائے کہ تمام پونجی ہم سے چھین لی جائے، ہمارا تمام سرمایہ چھین لیا جائے اور ہم ہوں حالت سفر میں مسافر، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لوگوں کے مزاج کو، ان کی نفسیات، اسی کے اعتبار سے اس نے حق مقرر کر دی کہ مسافر کا حق ہے اسے ادا کرو، اور مسافر کی ضیافت کرنا اور اس کے حقوق کا ادا کرنا بڑا کار ثواب. حدیثوں میں اس کی بہت تعریف آئی ہے، جو یہ کام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، مہمان آ جاتا جو اکثر مسافر ہوتا تھا، تو آپ اتنے مہمان نواز تھے کہ خود نہیں کھاتے تھے اسے کھلاتے تھے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک وفد آ گیا، کافروں کا وفد آیا آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ، ان کا ایک سردار تھا. نماز مغرب کے بعد آپ نے دیکھا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی ہر ایک ان میں سے ایک ایک آدمی لے جائے اپنے ساتھ، یہ مہمانی ہو رہی ہے. صحابہ کرام ایک ایک آدمی کو لے گئے، صرف سردار باقی رہ گیا، بڑا لمبا تڑنگا موٹا تازہ. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور خود لیا، گھر پر لا کر گھر والوں سے فرمایا کہ اس کی ضیافت کرو اور اس کی مہمان نوازی کرو. چنانچہ بکریاں تھیں اس وقت گھر میں 7 بکریاں، اور ان بکریوں کا دودھ ہی گھر والوں کی غذا تھی. ایک بکری کا دودھ نکال کر دیا گیا، وہ سب پی گیا، پھر دوسری بکری، تیسری بکری، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، پھر بھی بھوکا ہے. آدمی بڑا موٹا تھا سر. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اور ہو کھانے کے لیے وہ بھی لاؤ. چنانچہ تھوڑا سا کوئی سالن تھا جو آپ کے لیے رکھا گیا تھا، چنانچہ وہ پیش کر دیا گیا، وہ بھی اس نے کھا لیا. گھر والے پریشان ہوئے، یہ کیسا مہمان آ گیا، سب کچھ کھا گیا، سب کچھ ڈکار گیا. ایک نے کہہ دیا جو آپ کی پرورش کرنے والی تھی ام ایمن، انہوں نے کہہ دیا خدا کرے یہ مہمان بھوکا رہے جیسے کہ حضور کو اس نے بھوکا رکھا. آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس نے اپنا رزق کھایا ہے اور ہمارا رزق اللہ پر ہے. کیسی اصلاح فرمایا، اس نے ہمارا کچھ نہیں کھایا، اس نے اپنا رزق کھایا ہے اور ہمارا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ عطا فرمایا. بہرحال دوسرا دن ہوا اور یہ حضرات اسلام لے آئے، وہ سردار بھی اسلام لے آیا. پھر اسی طریقے سے آپ نے تقسیم کر دیا صحابہ کرام میں مہمانوں کو، اور اس سردار کو پکڑ کے خود لے آئے. اس کی میزبانی شروع ہوئی. ایک بکری کا دودھ اسے پلایا گیا تو پی لیا, دوسرا پیش کیا تو اب جگہ نہیں ہے, بس اب نہیں پی سکتا. گھر والوں نے کہا کہ یہ وہی مہمان نہیں ہے جو کل آیا تھا, کل تو سب کچھ ڈکار گیا, آج کہہ رہا ہے کہ ایک بکری کا دودھ بھی میں نہیں پی سکتا. آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی مہمان ہے, لیکن مومن کھانا زیادہ نہیں کھاتا, کافر خوب کھاتا ہے. یہ حالت کفر میں تھا, خوب کھایا اس نے, اب یہ ایمان لے آیا, اب زیادہ نہیں کھا سکتا. یہ میں نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا سمجھانے کے لیے, ورنہ حدیث میں بڑی تشریح ہے. بہرحال تو دیکھ لیجیے, مہمان نوازی ہو رہی ہے, مسافروں کی خدمت ہو رہی ہے. سب سے پہلے مسافر اور مہمان, مسافروں کی خدمت اور مہمان نوازی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی. سب سے پہلے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان یا مسافر نہ ہو کھانا نہیں کھاتے تھے, اور اگر مہمان اور مسافر نہیں ملا ہے تو باہر نکل جاتے تھے, راستے پر کھڑے ہو جاتے تھے, وہاں سے کوئی وہاں کوئی مل جاتا تو اس کو لے کر آتے, ساتھ کھانا کھلا. پوری عمر اسی طریقے سے ان کی گزری. تو یہ سنت ابراہیمی ہے جو چلی آ رہی ہے. تو مسکین کا بھی حق ہے, مسافر کا بھی حق ہے, یہ حق ادا کرو. آگے جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے, جسے انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح بنائے, شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں, نفس کے شر سے محفوظ رکھیں, مال و دولت کے فتنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اور راہ خیر میں خرچ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.